اللہ آخر تک تلاوت فرمائی. اس آیت میں یہی مضمون ہے کہ بخیل کا مال اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. تیسری حدیث, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا جس نے اپنے لیے حکم دریافت کیا تھا, تو اپنے مال میں سے زکات نکالا کرے کیونکہ وہ پاکی ہے, وہ تجھ کو پاک کر دے گی, اور عطیہ دیوے تو اپنے رشتہ داروں کو پہچانے, اور پہچانے تو مسکین اور پڑوسی اور سائل کے حق. آیت مبارکہ ارشاد میں جناب رسول ارشاد میں تعالی شانوں نے قائم کرو تم نماز کو, ادا کرو زکات, اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اللہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جمعے سے پہلے ہمارے مفتی صاحب نے اس مضمون کو اختیار کرنے کی وجہ بتا دی کہ چونکہ رواج پڑ گیا ہے, یہ لفظ رواج پر ذرا غور کرتے ہیں, کہ اکثر لوگ زکات رمضان میں نکالتے ہیں. اسلام نے زکات کے لیے کوئی خاص مہینہ مقرر نہیں کیا, یہ بات اپنی جگہ پر. کچھ کہتے ہیں رجب کا مہینہ زکات کا مہینہ ہے, اور کچھ رمضان میں اس لیے ادا کرتے کہ رمضان میں اجر بڑھ جاتا ہے, لیکن اسلام نے شریعت نے کوئی مہینہ تعین نہیں کیا. اس میں حکمت ہے کیونکہ سارا سال غریبوں کو مال کی ضرورت ہے, اب وہ رمضان تک انتظار کرتے رہے بیچارے. یہ ہے کہ رمضان پر دھیان لگا رہتا ہے کہ رمضان میں ملے گا, اس لیے تعین نہیں کیا, بلکہ جس کو مال پر سال ہو جائے اس کو زکات ادا کرتے ہیں. کسی کا ہوگا شوال میں, کسی کا ذوالقعدہ میں ہے, کسی کا ذوالحجہ میں, کسی کا محرم میں, کسی کا سفر میں, کسی کا ربیع الاول میں, کسی کا ربیع الثانی میں ہے, جمادی الاول, یعنی سارا سال زکات لوگوں کو ملتی رہے گی اگر یہ ہر آدمی اپنا حساب رکھ لے گی. تو ہر وقت لوگوں کو ملتے رہے, لیکن یہ وجہ اس لیے چونکہ آج پڑ گیا ہے کہ آج کل اکثر لوگ رمضان میں زکات ادا کرتے ہیں, اس لیے رمضان سے پہلے زکات کے مسائل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں, ورنہ مقرر. اللہ کہہ رہے کہ یہ بات ہمارے دلوں کی گہرائی میں اتر جائے. ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ اگر سارے مسلمان مالدار صاحب نصاب پورا حساب کر کے اپنی زکات نکال کر غریبوں کو دیں تو کسی کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. اللہ کا ایک نظام ہے, اللہ کا ایک نظام ہے کہ جس کے پاس مال ہے اور صاحب نصاب ہے اپنا حساب پورا کر کے اور اپنے وقت پر اپنی زکات ادا کر دے, اور ادا بھی کن کو کرے جو مستحق زکات ہیں, تو کسی کو مانگنے کی ضرورت تو غریبی نہیں رہے. جو میں قرض کیا کرتا ہوں نا, مفتی صاحب نے والا دے دیا کہ چونکہ چالیسواں حصہ زکات ہے, یہ سعودیہ کی بات کر رہا ہوں, بس پر ہم ڈیوٹی پر جایا کرتے تھے تو بسوں میں ڈسکشن خوب ہوتی ہیں, سارے کا وقت ہوتا ہے نا, کوئی نہ کوئی ٹاپک چھڑ جاتا ہے, تو پیچھے سے ایک آواز آئی, آپس میں دو دوست باتیں کر رہے تھے, کہنے لگے چالیسواں زکات دینا شروع کر دیں تو چالیس سال کے بعد زکات لینے والوں کے صف میں آ جائیں. یہ سوچ ہے کہ ہر سال چالیسواں آسمان نکالتے رہیں تو چالیس سال کے بعد کیا ہو جائیں گے ہم, وہ سوچ رہے ہیں, خالی ہو جائیں گے. میں بات یہ ہے جو یہاں فرمایا کہ زکات پاک کر دے گی, زکات پاک کر دے گی, یعنی یہ عبادت ہے, اس کو عبادت نہیں سمجھا, اس کو ٹیکس سمجھا. جیسے حکومت کا ٹیکس دینے کو آمادگی نہیں ہوتی, دل نہیں مانتا, بوجھ ہے, اس لیے اس سے بچنے کے ہیلے کیے جاتے ہیں, دو دو لیجر بنا رہے ہیں, حساب رکھا جاتا ہے علیحدہ دکھانے کا, اور اصل اور ہے یا نہیں, اکاؤنٹس والے ہوں گے بتاتے ہوں گے کہ حکومت کو صحیح آمدن کا پتہ نہ چل جاتا کہ ٹیکس ٹیکس جو ہے وہ لوگوں کو پڑھا کے لیا جاتا ہے اور جبر کر کے لیا جاتا ہے, لیکن زکات ٹیکس نہیں ہے. زکات ٹیکس یہ تو عبادت ہے, اس لیے نماز زکات نماز زکات نماز زکات, جہاں نماز کر کے وہاں زکات کا ذکر. نماز کیا ہے؟ عبادت. زکات کیا ہے؟ اس لیے ارکان بتایا نا, پانچ ارکان بتائے نا, کلمہ, نماز, زکات, روزہ اور بتا دی. مفتی صاحب نے تفصیل کے کچھ بدنی کچھ مالی کچھ بدنی مالی مل کر, یہ عبادت ہے. زکات ٹیکس نہیں ہے, زکات کیا ہے؟ عبادت. بس یہ بات سمجھ میں آ گئی تو بوجھ ہی نہیں. پھر بوجھ, پھر چھپانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ چونکہ دل کے اندر وہ بیداری نہیں ہے, وہ شوق نہیں ہے, وہ ذوق نہیں ہے, اللہ کے تقرب کا ذریعہ اس کو جانا نہیں ہے, کیونکہ عبادت جو ہے وہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے. تقرب کو بہت دفعہ میں عرض کر چکا ہوں, یعنی اللہ کی خوشنودی کے رضا کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے, اللہ کے حکم کی تعمیل کریں گے جس درجے کا حکم ہے تو اللہ کی رضا کے قریب ہوں گے. یہی ہے تقرب, ورنہ دور تو کوئی ہے ہی نہیں. اللہ سے دور تو ہو سکتا ہے, کوئی ہے ہی نہیں دور. یعنی اس کے علم سے باہر نہیں, اس کی قدرت سے باہر نہیں, ہر وقت قریب ہے. وہ بیمارے میں شاہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہوں, تو دور تو کوئی بھی نہیں ہے. یہاں جس کو تقرب کہا گیا, یہاں جس کو قرب کہا گیا, وہ کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی کے قریب ہونا, اس کی رضا کے قریب ہونا, جو اس کی اطاعت ہی سے ممکن ہے, نافرمانی سے ممکن. کہ حکم کے ماننے والے بن جائے اللہ راضی ہو, اللہ خوش ہو. اب حکم کی قسمیں ہیں, کچھ فرض ہیں, کچھ واجب ہیں, کچھ سنت موقع تاکید کے ساتھ ہے, کچھ سنت غیر موقع ہے. یعنی کچھ عمل آپ نے بالاستمرار کیے تاکید ہے, کچھ کبھی کیے کبھی نہیں کیے. کر لو تو ثواب, نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں. مستحب کا یہی ہے نہیں, کر لو نہ کرو. وہ علیحدہ بات ہے کہ مستحب پر عمل کرنا بھی اولا ہے, ترجیح دی جائے گی, کیونکہ اللہ کو پسند ہے. یہ بھی چیز جس کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے وہ مستحب بھی نہیں چھوڑتا, وہ نفل کو معمولی نہیں سمجھتا, کیونکہ اللہ کے اور قریب کرے گا. کیونکہ یہ بات وضاحت سے سراحت سے فرما دی گئی ہے کہ اللہ کا جو قرب ہے وہ فرائض کی ادائیگی ہی سے ہوتا ہے. اللہ کا قرب فرائض کو چھوڑ کر ہرگز ہرگز قرب جو حاصل ہوگا, یا اللہ کی خوشنودی رضا جو ہے وہ فرائض کے ادا کرنے کے بعد کیا ہے. اب فرائض ادا کرنے کے بعد پھر اگر نوافل میں لگیں گے تو اللہ کے اور قریب ہوں گے, اللہ کو اور پیار آئے گا. جس کو میں ایک مثال سے عرض کیا کرتا ہوں, ایک آپ نے ملازم رکھا ہے جس کا کام ہے کھانا پکانا, وہ کر لیتے ہیں نا, تو اس کا فرض منصبی کیا قرار پایا؟ کھانا پکانا, یہ اس کا فریضہ ہے, کیونکہ آپ نے اس کو اس لیے رکھا ہے کہ میرے لیے کھانا پکائے. اب وہ کھانا تو پکائے نہیں, اور آپ کے گھر کے اندر اور کاموں میں لگا رہے. اب پہلے دن آپ آئے اپنے دفتر سے, اپنی ڈیوٹی سے, دکان سے, جو بھی کوئی ہے, اس سے پوچھا بھی کھانا, جی وہ تو میں فرصت نہیں ملی. کیوں نہیں؟ میں آپ کے گھر کی صفائی کرتا رہا. خوش ہوں گے اس کا کام, اس نے آپ ہی کیا کیا, گھر کی صفائی آپ ہی کی ہوئی, لیکن آپ اسے کہ نہیں بھائی تیرے رکھنے کا مجھے صفائی نہیں ہے, تیرا فریضہ یہ نہیں ہے، تیرا فریضہ کیا ہے؟ کھانا پکانا. اب اگلے دن وہی عمل کام کرے، کھانا ہی نہیں پکایا، پھر آپ نے پوچھا میں آج آپ کے کپڑے دھوتا رہا ہوں، کیونکہ آپ کے دل میں جگہ آئے گی اس کی، کام آپ کا کیا، کپڑے آپ کے دھوئے، گھر کی صفائی آپ کی، لیکن جو اس کے ذمے کام لگایا گیا یہی الگ ملتا، وہ اس نے نہیں کیا، آپ کا دل وہ جیتے گا، آپ کے دل میں اس کے اور غصہ آئے گا، دیکھو مجھے تو کھانا چاہیے اور یہ کس کام میں لگ گیا. یہ ہے فرض کا، یعنی فرائض کو چھوڑ کر اللہ کے قریب ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا. سب سے پہلا کام کیا ہے؟ فرائض. ہاں فرائض ادا کر کے پھر جو نوافل میں لگے گا تو فرمایا گیا حدیث قدسی ہے جس کا اور قریب ہوگا، یعنی اللہ کو اور پیار آئے گا کہ دیکھو میرا بندہ ہے، اس کے ذمے جو تھا وہ تو کر ہی لیا، اس کے بعد اضافی لگ گیا. اس لیے کہتے فرائض تو چونکہ متعین ہے، اس میں ایک دوسرے کو بڑھ نہیں سکتا. ابھی ہم نے جمعے کے کتنے فرض پڑھے ہیں جی؟ سب دو ہی پڑھیں گے نا، امیر بھی دو پڑھے گا، غریب بھی دو پڑھے گا، اللہ کا ولی بھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی دو ہی پڑھے. ظہر کی چار ہی رکعتیں فرض، عصر کی چار ہی ہوں گی، مغرب کی تین ہی ہوں گی. فرائض متعین ہیں، اس میں بڑھوتری نہ کمی نہ دی. بس ایک میدان بڑھنے کا اللہ دے دیا، نوافل کر دے دیا، جتنے چاہو بڑھ جاؤ، لیکن فرائض کو قربان کر کے، فرائض کی ادائیگی کے بعد. اس لیے اللہ والوں کے یہاں جتنا ذکر آتا ہے ان کی نفلی عبادت کا، عبادات کا، وہ فرائض کی ادائیگی کے بعد ہے. اس میں ماشاء اللہ ایک دوسرے بڑھتے جاتے ہیں. اسی طریقے سے جیسے مالی عبادت یہ بدنی عبادت ہے، اس کے نوافل ہیں، ایسے یہ مالی عبادت ہے، اس کا فرض کیا ہے؟ زکات ہے. فرض کیا ہے؟ اب ابھی مال خوب خرچ کرتا رہے اور فرض کا فکر ہی نہیں، اور فکر ہی نہیں. دیکھیے جیسے نماز کی دو رکعتیں ہیں فرض جو پڑھی ہم نے، تین نہیں کر سکتے، چار نہیں کر سکتے، چھ نہیں کر سکتے، آٹھ نہیں کر سکتے، فریضہ اتنا ہی ہے. اسی طریقے زکات متعین ہے کہ حساب کر کے جو بتایا گیا ہے 2.5%، 40% فرض، یہ فرض ہے، یہ ادا کرنی. اور جیسے نماز کی شرائط ہے، اسی طریقے سے زکات کی بھی شرائط ہے. یعنی ہر عبادت کے کرنے کا ہمیں طریقہ بھی بتایا گیا ہے، اپنی مرضی نہیں. نماز فریضہ ہے، اب نماز کے فریضے کا طریقہ متعین ہے. زکات بھی فریضہ ہے اور زکات کی ادائیگی کا طریقہ بھی متعین ہے، بس اسی کی تحقیق کرنی ہے. کس پر فرض ہے، کس پر نہیں فرض ہے، اور فرض ہے تو ادا کیسے کرنی ہے، یعنی اس کا حساب بھی ضروری ہے، اس کا حساب بھی. اس لیے فرمایا گیا جو بتایا نا، جو زکات ادا نہیں کرے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ سانپ بن کے پکڑ کے چرے گئے. یہ وعید سنائیے، ڈرایا گیا ہے. اور پھر یہاں بھی فرمایا گیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو زکات ادا کرے گا اس کا مال ضائع نہیں ہوگا. اگر مال ضائع ہوا ہے تو زکات میں گڑبڑ ہوئی ہے، پکی بات. خشکی میں تری میں کسی کا مال ضائع نہیں ہوتا جو زکات دیتا ہے. ہمارے ساتھی ہیں ماشاءاللہ زکات تو دیتے ہی ہیں اور زکات بھی ٹھیک جگہ پہنچاتے ہیں. ایک یہ مسئلہ بھی بنا ہوا نا آج کل کہ جو مانگنے والے آگے ان کو دے کے زکات ادا ہو گئی. وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ میں تو ڈاکیاں ہوں, میں تو, اب ڈاکیے کے پاس مال ہوتا ہے بہت, منی آرڈر اب تو زمانہ ختم ہو گیا شاید تو ہو, لیکن اب پوری پہلے تو تھا نا, اس کے ذمے ہے کہ جس کا منی آرڈر ہے وہ رقم اسی کو جا کے دینی, کسی اور کو دے گا؟ اس کے ذمے ہے. فرماتے میں تو ڈاکیا ہوں, اللہ نے میرے ذمے زکات لگائی ہے, یعنی یہ ڈاکیا میں ڈاکیا ہوں, منی آرڈر آیا ہے, میرا مال تھوڑی ہے, ڈاکیا کا اپنا مال ہوتا ہے, وہ تو بھیجا گیا, اللہ نے بھیجا ہے, یہ اللہ نے میرے ذمے لگایا ہے, اس لیے میں ڈاکیا جو ہے اپنا منی آرڈر صحیح جگہ پہنچاؤں. ان کا یہ معمول ہے کہ غربا کے محلوں میں جا جا کے یہ گرمیوں کے دوپہروں میں بھی پھر پھر کے تلاش کرتے ہیں, اور یہ انہوں نے اپنا اصول بنا رکھا ہے کہ جو مانگنے آتے ہیں پتہ دے دو جی, آتے ہیں نا, ابھی رمضان شروع ہو جائے گا تو شروع ہو جائیں گے اور زیادہ بھی, ہر ایک سے پتہ لکھا لیتے ہیں, پتہ لکھتے ہیں. ان کے بقول کے 99% غلط نکلتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا, لیکن کہتے ہیں کہ 1% مل جاتے ہیں اور مزہ آتا ہے ان کو دینے کا. تحقیق کر کے اکلوتے بیٹے ہیں, سیفٹی کے لیول کے والد ان کے ریٹائر ہوئے بھی رہتا ہے الحمد للہ, وہ کہاں کٹے چلا ہوا ہے پھرتا رہتا ہے, چلا ہوا ہے پھرتا رہتا ہے, اور اس کا اگر مجھے مزہ آتا ہے. اب ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس تو فرصت نہیں ہے, ان کا کاروبار ہے, پورا بزنس ہے, پورا سیٹ اپ ہے, اس کے اندر سے وقت نکالتے ہیں. تاکہ صحیح جگہ پہ جمع تو بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ زکات تو اس درجے ادا کرتے ہیں, اس کے علاوہ نفلی خوب فریضہ زکات کا ادا کر کے نفلی صدقات بھی خوب کرتے ہیں. اب ان کا واقعہ ہو گیا کہ دبئی میں خود انہوں نے مال خرید کے کنٹینروں کو لاک کیا, لاہور آتے رجوڑی ہو گئے, یہ کچھ سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. حالت ان کی ہے, حالت ان کی, اب وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا, والد صاحب ان کے لے کر رہے کہ منٹ دینی پہ گئی, مال کی تو بات کوئی نہیں ہے اس کی, خیر اس کو سمجھایا اور پورے وسوخ کے ساتھ میں نے کہا آپ کا مال ضائع نہیں جائے, کیونکہ مجھے معلوم تھا جو ان کی حالت تھی, مجھے معلوم تھی کہ زکات صحیح جگہ دے رہے ہیں, نفلی بھی خوب کر رہے ہیں پورے وسوخ کے ساتھ, کیونکہ یہ حدیث میں آیا ہے نا جی, مال ضائع نہیں ہوتا, ان کو تسلی ہوتی. ایک ڈیڑھ مہینہ گزرا ہوگا کہ وہی سامان جو انہوں نے وہاں خرید کے کنٹینر میں پیک کیا تھا وہ پڑوس کی دکان پر بیچنے آ گیا چور, اور پڑوسی کو پتا تھا کہ کسی اور نے منگایا, اس آئٹم کو ایسی تھی کہ یہاں اور کسی کے پاس ہو, اس نے آ کے بتا دیا لوگ یہ آ گیا تمہارا مال, کہنے کے اسی کی دکان پر بیٹھ کر ہمارے اس چور سے مذاکرات ہوئے, بڑے ہی دوستانہ ماحول میں سارا مل گیا. اس نے کہا پولیس کو نہ بتاؤ, سب لے لو, پولیس کو کیا بتانا. تو کہتے خانے وال میں چوری ہوئی, کہتے مجھے خانے وال بھی جانا نہیں پڑا, مجھے کہیں نہیں جانا پڑا, پورا کا پورا مال, لاکھوں کا مال یہیں کر دیا. کس بنا پر, یعنی آج بھی اللہ یہ دکھا رہے ہیں, یہ ایسے واقعات جو ہوتے ہیں یہ سمجھانے کے لیے بتانے کے لیے کہ ایسے نہیں ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے اور نہیں مل رہا تو کچھ گڑبڑ ہے, ہماری گڑبڑ یا تو حساب صحیح نہیں یا پہنچایا صحیح نہیں. جس کے دل کے اندر یہ فکر ہوگی اللہ اس کی رہنمائی فرماتے ہیں. اگلی بات مفتی صاحب نے فرما دی کہ جس طریقے سے نماز کے ادا کرنے کی جگہ مسجد ہے, ایک فریضے کی ادائیگی کی جگہ کیا ہے, مسجد ہے, ہم یہاں بیٹھی ہیں, اس مسجد کا احترام ہمارے دل کے گہرائی کے اندر ہے, کچھ ہے یا نہیں, کیوں ایک فریضے کی ادائیگی کی جگہ ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ فریضہ ہے، اس کی ادائیگی کی جگہ کیا ہے؟ غریب، اس غریب کی ایسے ہی ہمیں ہمارے دل میں عزت اور احترام اس کی تقریب ہوگی. اللہ کرے بات دل میں اتر جائے گی، حارت سے بات کرتے ہیں. اور پھر مستحق جو ہوتا ہے اس کا بھی بتا دیا گیا ہے، لا یفعلون لحاظ نہیں بنتے، لحاظ سمجھتے ہیں نا، جسم کا چپکی ہوتی ہے نا، یعنی ایسے چپک کر نہیں مانگتے، پیچھے نہیں پڑ جاتے. آج پیچھے پڑتے ہیں نا تو پیچھے پڑنے والے جو ہیں نا، یہ نہیں ہے مستحق، یہاں پہ جا رہا ہے، چپکتے نہیں ہیں، پیچھے نہیں پڑتے، بلکہ وہ تو سوال بھی نہیں کریں گے. ان کے چہروں پر عفت کی وجہ سے ایسا اثر ہوگا کہ لوگ سمجھیں گے نہیں، الگ نہیں اتنا چھپائیں گے، ہوں گے غرض مند، لیکن عفت جو اختیار کی انہوں نے تو ان کے چہروں سے لوگ کیا سمجھیں گے؟ یہ غریب وہ ہے مستحق. اب ان کو تلاش کرنا، جیسے نماز کے لیے مسجد کو آتے ہیں تو ہر قدم پر اجر ہے یا نہیں جی، تو مستحق زکات کی تلاش کے لیے چلیں گے اس پر بھی اجر ملے گا. اب جن کے پاس ہے وہ کہتے جی آگے لے گئے، چلو جی اچھا ہو گیا جی ہماری جان چھٹی، پتا نہیں کون کیا آگے. ایک دفعہ یہیں بیٹھے ہوئے تھے ہلکے کے بعد اس سب کی ماشاء اللہ چہرہ متشرہ سب کچھ مجھے کہنے لگے، میں بہت ہلکے سے فارغ ہو کر ضرورت مند ہوں، ایسا ہے ایسا ہے، بڑی اس میں اپنی مصیبت کا کہاں رہتے ہیں جگہ بتا دی، میں پتہ لکھ دوں ذرا پہنچائیں گے ان شاء اللہ، ہمارے یوں سب آتی ہیں دوسری محلے کے رہنے والے، ان کو دیا میں نے ذرا پتہ تو ہوئی، اس پتے پہنچے تو نہیں پوچھا نہیں، اس نام کا کوئی بندہ ہے ہی نہیں یہاں پر، کچھ مانگنے والوں کو حال تو ایسا ہے. زکات کو ادا کرنے کے لیے، اس کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں کیا کریں کیسے پتا چلے گا، وہ تو بھائی جب دل سے چاہ لو گے تو اللہ خود پہنچا دیتے دے. جس کی چاہت ہے کہ میں صحیح جگہ پہنچاؤں گا اور اس کو کام سمجھے، جس کو بھی کام سمجھے. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی قبر سے منور فرمائے، جب یہی تھا بھی میں سعودی عرب بعد میں گیا ہوں، اس وقت متوجہ فرمایا تھا اور یہی باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں نا، کہ فقط احوال جو ہے نا خیر خبر رکھنا حالات کی، یہ مشکل کام ہے، یعنی جو اتنے عفیف ہیں اتنے ان کے اندر استغنا ہے کہ وہ ظاہر بھی نہیں کرتے تو ان تک پہنچنا آسان کام ہے. لیکن ہے ضروری، تو حضرت کی برکت سے جب اس کی طرف تفصیلی جو بات میں نے عرض کی ہے نا، ہم نے جو غور کیا اپنے قریب میں تو کتنے مل گئے بندے میں، کہتے کہاں ملیں گے کتنے ملیں گے دیندار، فرماتے دیندار کو ترجیح ہے نا، دیندار کو فاسق کو فاجر کو دو گے اس کی فسق میں معاملت ہو جائے گی، اور دیندار کو دو گے دینداری میں معاملت ہوگی، یہ بھی فرق بتا دیے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، ایک چپڑا تھی تھے بیچارے ایم ای ایس کے اندر تحجد گزار، تحجد دیندار، ہم سمجھ رہے تھے کہ ان کی تنخواہ ہے، ان کی نوکری ہے، ان کا گزارا ٹھیک ہو رہا ہے، کیونکہ جو انہوں نے اپنا حساب رکھا تھا شاید کرتی ان کے. اب جو ان کے حالات ٹولے تو بوڑھے والدین بھی ان کے پاس، اور بیوی بھی اور بچے بھی، اور جب دیکھو جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس، کبھی ماں کی دعا، کبھی باپ کی دعا، کبھی بچوں کی دعا، اور جو ان کی تنخواہ کا حساب لگایا ہے، اس تنخواہ میں کیسے کٹوتی ہوگی؟ یہ میں اپنا بتا رہا ہوں جب غور کیا نا. پھر اور جو ٹوٹولا تو پتہ چلا قرض پہ قرض لے لیتے، مانگتے نہیں کسی سے، خدا کرتے رہتے. یعنی اس طرح وہ اپنی قسم پرسی سے اپنا گزارا کر رہے لیکن سوال نہیں کر رہے. اور ہیں یہ میں ایک واقعہ ایسے کہ اور بھی ملے. ہم کیا سمجھتے ہیں ان کو یہ زکات نہیں ہے تو اس نوکری ہے؟ یعنی یہ ہمارا جو ذہن جو پہلے تھا، اب وہ جو اس کی تنخواہ بیچارے کی، اس کے بعد اس کے جو اخراجات کا حساب لگایا تو آنکھیں کھل گئی کہ نہیں، اب اس کو دینے کے لیے ابھی اگلا کام ہے کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. اسی لیے فقہا نے کہا ہے، اس کی ساتھ اس کی تائید کریں گے کہ اگر آپ نے زکات دینی ہے تو زکات کہہ کر نہ دیں، ہدیہ کر کے بھی دے دیں گے تو زکات ادا ہو جائے گی، تاکہ وہ محسوس ہے. مولا صحیح کہاں پہ اپنے میں آ کر دینے، دینا چاہو دینے کے طریقے کو دے دیں. ایک مدد بولا کہ میں نے نہیں لینا، استغنا ہے اس کے اندر. تو جس کا جذبہ دینا ہے تو بتھیرے طریقے دیں گے. یہ اللہ سے مانگنے کی مشکل چیز ہے، بہت ملتی تھی قریب پہ، وہ بھی جانا پڑتا. ابھی اکثر لوگ آگے کہتے ہیں میں یہ بھی تلاش کروں، ملے گی پوری ترتیب ہے، پہلے آپ کے اپنے خرابت دب رہے کہ اپنے رشتہ داروں کو دو گے تو دوہرا اجر ہے. زکات کا مستقل ہے اور صلہ رحمی کا مستقل ہے. اپنے بھائیوں کو بہنوں کو تو ترتیب بتا دی نا، اوپر نہیں، باپ دادا دادی ہیں پڑدادا زکات نہیں لگے گی، نیچے بیٹا پوتا پڑپوتا، اوپر نیچے نہیں لگے. لیکن بہن بھائی غریب ہے تو ان کو تو سب سے پہلا آپ کن کے ہیں؟ اپنے قریب رشتے داروں کا، پھر آپ کے قریب کے جو ہے محلے والے، پھر ایسے چلتے چلے جاؤ. لیکن اس میں بھی ترجیح کس کو دی جائے گی؟ دیندار کو دی جائے گی، تاکہ اس کے تقوی میں ہماری معاونت آ جائے، اس کی عبادت میں ہمارا حصہ بڑھ جائے. لیکن یہ شوق لگ جائے، اصل بات تو یہ ہے. یہ باتیں جتنی ہیں نا باقی نفس کے ہیلے باندھنے، جی آج کہاں ملتا جی، کون اتنی مشقت تھا جی، کون پھیرے جی، کون پھیرے، یہ نفس کو نفس پر، یہ نفس پر بوجھ ہے، یہ بھی بوجھ ہے. عبادت صحیح جو ہے وہ نفس پر گراں ہے، الا یہ کہ نفس قابو میں آ جائے. نفس قابو میں آ جائے، مطمئنہ بن جائے، پھر تو کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن جب تک اس کا شر زائل نہیں ہوتا، یہ ہر 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 کام میں حصہ نکالتا ہے. زکات کی جگہ ادا کرنے کئی طریقے بتائے گا، جیسے میں نے کئی دفعہ سنایا واقعہ یہی لاہور میں سنا، ایک مفتی صاحب کے پاس آئے صاحب، کہنے لگے 11 مہینے گزرتے ہیں تو سارا مال بیوی کو میں ہدیہ کر دیتا، حبہ کر دیتا اپنا سارا مال بیوی کو، اس کے اور 1 مہینے کے بعد اسے دے دیتا ہوں. میرے پاس رہا 11 مہینے، بیوی کے پاس رہا 1 مہینہ، ہم پر زکات تو نہیں ہے نا جی، کیوں جی؟ حال تو نہیں ہوا نہ بیوی کے نہ میرے پاس، کیوں جی؟ یہ زکات کو کیا سمجھ رہا ہے؟ ٹیکس. یہ زکات کو کیا سمجھ رہا ہے؟ تقرب کا ذریعہ نہیں سمجھ رہا، اس کو عبادت نہیں سمجھ رہا. جو عبادت سمجھتے ہیں، تقرب کا ذریعہ سمجھتے تھے، واقعات ہے پرانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کافر جاتے تھے اموال زہرہ کی، اموال باطنہ، مال کی دو قسم، ایک آپ کا مال ہے جو چھپی چیز ہے، آپ کے پاس کتنا ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، خوب نکالو اس زکات. لیکن جو زہرہ ہے، مویشی ہیں، اونٹ ہیں، بکری بھیڑ بکریاں ہیں، اس کا حساب تاب لگا کر اس کے لیے جاتے تھے. تو ایک جنگل میں رہنے والے تھے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد چلے گئے زکات کی وصولی کے لیے. اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے کہ حد سے زیادہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاصد بھیجا ہے کس کے لیے؟ زکات کے لیے. ابھی ٹیکس والے آ جائیں نا, ہاں کیوں نہیں خوشی ہوتی. ہمارے ساتھی مجھے لگتا تھا سال ہو گیا ان کا, اللہ والے تھے ماشاء اللہ, تبلیغ میں کہیں گئے ہوئے تھے, مسجد والوں میں کسی جگہ پڑھتے کوئی جھگڑا جھگڑا کر کے اور نکالا. یہ ان کے سیکٹری وغیرہ جو تھے ان کو ملنے گئے, کیونکہ ہم تو مسجد میں ہم نے ایک محبت کی سزا میں ہم چاہتے آنا جو ہے نا, وہ تھا ہول سیل کا تھوک کا تاجر, کہتے اس کے پاس گئے سلام کیا تھی تعارف ہوا, ابھی کیا کرتے ہیں یہ کنٹیکٹ میں تھے انہوں نے, بلکہ پیے تھے کسی اچھے عہدے پر ان کے ساتھ, کیا تھی فوراً کے پر آ گیا اپنے ادھر دیکھے اپنے رجسٹروں کا ابھی چھاپا پڑا مجھ کو وہ بات کرتے, حالانکہ ہمارا ہم تو اپنے کسی دوسرے مقصد کے لیے گئے ہوئے تھے, لیکن دوبارہ کے دیکھ جب یہ جسد سنتا ہی تھا نا تو اس کی فوراً اپنا ارد گرد ٹیکس سمجھتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قاصد کو دیکھ کر جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کو عبادت سمجھتے ہیں, خوش ہو گئے خوش ہو گئے, اور خوشی کے سارا مال سامنے پیش کر, جتنے آپ کے اونٹ تھے جتنے سارے انہوں نے ساری گنتی کی, اور گنتی کرنے کے بعد صاحب کا بتایا کہ ایک سالہ بچہ اونٹ کا زکات دیتی ہے, اونٹ کا ایک سالہ یہ زکات بھرتی تم نے, وہ کہنے لگا کہ ایک سالہ بچہ اونٹ کا نہ سواری کے کام کا نہ دودھ کے کام کا اس کا کیا بنے گا, ایک سب سے بہترین اونٹ کی دودھیالی دودھ دینے والی یہ لے جاؤ, یہ ہے جو عبادت سمجھ گئے, چھپایا کچھ نہیں سارا, پھر زکات جو بنی کتنی, ایک سالہ بچہ, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں بچہ کس کام, یہ کہتے ہیں ہمیں حکم نہیں ہے, قاصد بھی دیکھیے ہمیں حکم جتنی بنتی وہ لے کر آ رہی ہے, اب دونوں میں تکرار ہو رہی ہے, وہ کہتے ہیں لے جاؤ, یہ کہتے نہیں لینی, کہتے حکم نہیں ہم نے اتنی لے لی, جب زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے پیش کر دو, آپ فرمائیں گے لے لیں گے ورنہ ہمیں آتی, تو سفر کیا حضور بھی کہیں سفر پر تھے صلی اللہ علیہ وسلم, گیا ان کو پتا تھا قاصد کو, تو وہاں کا سفر کیا اور خدمت میں جا کے حاضری دی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا قاصد آیا, یقین مانیے کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ آپ کا قاصد میرے مال میں تصرف کے لیے آ گیا, میں نے سارا پیش کر دیا, یہ ہے محبت, یہ ہے کہ اس خوشی میں میں نے کہ مجھے کبھی ایسی سعادت نصیب ہی سے پہلے نہیں ہوئی کہ آپ میرے مال میں تصرف کریں, سارا پیش کریں, لیکن حضور اس نے جو حساب لگایا ہو ایک سال کا اونٹ کا بچہ کس کام کا, دی بچہ کس کام کا, میں یہ دودھیالی ہوں اونٹ نہیں دے رہا ہوں اتنی بڑی, یہ لے نہیں رہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات تو وہی ہے کہ بنتی تو وہی ہے, یعنی فرض تو وہی ہے, لیکن تو اگر اضافہ کرنا چاہتا ہے تو خوشی ہو, یہ ہے جو زکات کو کیا سمجھتا ہے اللہ کے تقرب کا ذریعہ عبادت, اس عبادت کے پھر لطف سے جو آشنائی ہو جاتی ہے پھر روکے گا, آج اللہ معاف فرمائے, وہی جو میں عرض کر رہا ہوں کہ نفسانیت اتنی غالب آ گئی ہے بہانے ڈھونڈتے ہیں کچھ نہ کچھ بچتی, جیسے ہی فضل آیا یہ واقع ہے, اور تبھی اپنے زیور کو چھپاتی ہیں, زکات ہو چکی ہوتی ہے حساب کتاب میں نا, کیوں تقرب کا ذریعہ نہیں سمجھتی, اور جو تقرب کا ذریعہ سمجھتی ہے, ہم سے پوچھا جاتا ہے بات کر خاون بہت سخت ہے جی, خاون بہت سخت ہے, وہ زکات دینے نہیں دیتا, میری بات باغوں کو عجیب ہوتی ہے, کبھی بیوی دیندار ہے تم شوہر نہیں ہے تو مسئلہ پھر آج پیش آتا ہے نا, کہ زکات تو دینی ہے, اگر سمجھ سکتا پھر زکات پھر بھی لیکن مسئلہ دوسرا بڑا عجیب سا ہے. زکات کس کے ذمہ ہے مفتی صاحب؟ عورت کی زکات کس کے ذمہ ہے؟ اسی کے ذمہ. جس کا مال, جس کا مال ہے اسی کے ذمہ ہے نا. یہ کہتی کہ ہم دعا کرے, یہ چاہتی ہے ہم جھگڑا. حقوق کا تعین بھی نہیں, پتہ نہیں ہمیں حقوق کیا ہیں, کبھی پوچھا ہی نہیں ہے, کبھی تحقیق بھی نہیں کی کہ کس کے ذمہ کیا ہے. اس کی تفصیل ہے آج, وہ بھی بات کتاب سے پوچھ سے پتہ چل جائے گی, اور بھی تفصیل ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو زیور ہے اس کی حیثیت کا تعین نہیں ہوتا, یہ شوہر کہہ کے بیوی کہہ رہے بعض جگہ. ہمارا تو معاملہ سارا ہی گڑبڑ ہے, یا موقع تو اسے لے لیتے ہیں اسے ہمارا ہے. یعنی اس کو مالک نہیں بنایا جاتا, پہلے یہی مشکل ہے. ملک ہے یا نہیں, ہمارے یہاں سرمایہ کرتے تھے, ہمارے یہاں املاک میں کمائیت نہیں ہے, تمیز ہی نہیں ہے کس کی کس کا ہے, مشترکہ گھر چل رہا ہے. اور جب مرتا کوئی اب اس کی میراث اس کا بھی پتہ نہیں ہے کہ میراث تو کلیم کرنی ہے. اللہ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے. ایک ایک چیز آپ کے ہم کہتے ہیں واضح ہے, میری یہ میری بیوی کی ہے, یہ میری ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو محتاط تھے اپنے اخیر میں, مستقی عثمانی صاحب ان کے صاحبزادے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ ایک ہی سے زیادہ معذور جب تو اسی میں رہتے تھے, جہاں لوگ بھی آتے تھے تو کھانا گھر سے آتا تو فوراً کہتے ہیں برتن واپس لے جاؤ, بس ذرا سی تاخیر برداشت نہیں کرتے تھے. کھانے کے برتن ہیں نا, بچے ہیں, کبھی سستی ہو جاتی ہے نا, اتنا غصے ہوتے, اتنا ڈانٹتے تھے. میں نے کہہ دیا کہ ابا جان کیا بات ہو گیا, چلے جائیں گے برتن, کھانے کے لیے آئے ہیں, اس میں اتنا برف ہونے کی کیا ضرورت ہے کیا. تو فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں نے تقسیم کر دیا ہے کہ یہ کمرہ اس میں جو کچھ ہے میرا ہے, باقی تیری مانگ کر, گھر میں باقی ہے کال تک اس کمرے میں. اب وہ ادھر سے جو برتن آئے وہ کس کے ہیں؟ اور میری موت کا پتہ, ابھی میری موت آ گئی یہ میرا سمجھا جائے گا. یہاں یہ ہے مختار بزرگوں کا, اس کے تقیس مالی صاحب کے والد صاحب, اس کے شفیع صاحب. یعنی اس کا اہتمام کہ دیر نہ لگے پہنچے, یہ چیز اس کی ہے. تو ہمارے تو گھروں کا یہی پتہ نہیں کہ بیوی کی کیا چیز ہے, مرد کی کیا چیز ہے, پتہ نہیں کیوں میراث کا ہے تصور ہی نہیں. وہ بھی نکلا ہوا ہے, وہی فرض, وہی فرض جس کا جی چاہتا قبضہ کر لیتا ہے. دیندار گھرانوں کے اندر بھی یہ تصور ہی چھوٹا ہوا. مانا صحیح خاصا فرمایا کرتے تھے پنجاب کے, میں پنجابیوں کی کھانے کی دعوت قبول نہیں کرتا کیونکہ یہ میراث تقسیم نہیں کرتے. پھر بیٹیوں کو نہیں دیتے, پھر بہنوں کو دیتے. یعنی شریعت مطہرہ کی محبت دل میں آئی نہیں ہے. اگر دل کے اندر وہ شریعت کی محبت آ گئی, دل میں بیداری آ گئی, عبادت کا استحضار, عبادت کی اہمیت, حکم کی اہمیت. ہمارے ایک صاحب بتایا کرتے تھے, ان کے محلے میں ایک صاحب کا مثال ہوا اور ان کے متعلقین نے فوراً اس کمرے کو کیا کر دیا, تالا لگا دیا. سارے حیران کہتے ہیں اب جو کچھ ہے وہ میراث میں تقسیم ہو جائے, اس سے پہلے کوئی اس کو چھیڑ نہیں سکتا. ہماری والدہ مرحومہ کا وصال ہوا اتفاق اسپتال میں, تو میں نے وہیں سے فون کر دیا گھر میں اپنی بہنوں کو کہ جس چیز کے ساتھ امی کا تعلق ہے اس کو استعمال اب جوتی کپڑے جو چیز ہے اب میرا مرنے کے بعد کسی کے کوئی اس کو استعمال نہیں کر سکتا جب تک کہ سارے وارث اس کا اللہ کا شکر ہے اپنے حضرت کی تربیت سے ہی تیسرے دن ہی میں نے, پہلے تو محلے کے مولوی صاحب سے کہا بھی نکال دو میں ذرا حساب, وہ میرے منہ کو تکنے لگے کیسے پڑا تھا لیکن کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں بھیا نہیں کیسے نکالنی ہے میراث کی کتاب ہے سرا جی, ایک فن ہے یہ علماء کو پڑھایا جاتا ہے لیکن کیا کہتے ہیں کبھی کسی نے, کیونکہ دروازے نہیں اس لیے ذہن میں ہے ہی نہیں. پھر جامعہ اشرف میں بھیجا اپنی بہنوں کو میں نے, وہاں سے جا کے انہوں نے سارا حساب نکال کر پوری تفصیل ہمارے پاس آ گئی. کیا کہتے یہ تو ہم نے, ہم تو اللہ کا شکر ہے تیسرے دن بیٹھ گئے بہن بھائی سارے بالک تھے, آسانی سے مسئلہ حل ہو گیا. شور اتنا مچا, ابھی تو ماں کا کفن گیلا تھا ان کو تقسیم کی پڑ رہی, کیونکہ اہمیت نہیں ہے. ایک عجیب چیز لگ رہی ہے, یعنی ایسی ایسی باتیں کہی گئی, حالانکہ یہ شریعت کا حکم ہے, یہ شریعت کا حکم ہے. اس لیے تو مشکل نہیں ہے کہ اگر اپنے گھروں میں ہم متعین کر دیں کہ یہ کس کی, یہ کس کی, یہ کس کی, یہ کس کی, اللہ کا شکر ہم نے کی ہوئی ہے. وصیت میں لکھا ہے تفصیل کے ساتھ میں نے. تو بات چلی تھی زکات کی عورتوں کی, کہ عورتوں کے زیور جو عورتوں کے پاس ہوتا ہے وہ کس کی ملکیت ہے, پہلا تعین تو یہ ضروری ہے. کچھ تو اس کو ملا اس کے والدین کی طرف سے, ایسا ہی ہوتا ہے نا, اور کچھ دیتے ہیں سسرال والے. اب والدین کی طرف سے ملا وہ تو اس کا اپنا ہو گیا, اور سسرال والے دیا اس کو تعین نہیں کرتے, کیوں دوسری شادی ہوتی تو اسے لے لیتے چھیڑ لیتے کہ تیرا تھوڑی ہے, ہم نے وقتی طور پر دیا تھا. اس کی وضاحت بھی سراحت ہونی چاہیے, اس کی بھی سراحت. باقی یہ بات وہی مارے کہ ذمے اسی کے ہیں, جس کا مال ہے ذمے اسی کے ہے. لیکن اگلی بات ایک اور بھی سنی میں نے, پتہ نہیں مفتی صاحب کریں گے تائید, اگر تو بیوی کو نفقہ ہم باقاعدگی سے دے رہے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق, کیا کہتے ہیں نان نفقہ کس کے ذمے ہے جی, خاوند کے ذمے ہے نا, تو نفقہ دے رہے ہیں پھر بیوی کے ذمے ہیں, اگر نفقہ ہی نہیں دے رہے اس کو تو پھر خاوند کے ہم دیتے ہی نہیں. نفقہ کیا ہے کہ کچھ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ مال ہم بیوی کو ایسا دیں جس پر ہمیں پوچھنے کا حق نہ ہو کہ جہاں مرضی خرچ کرے. ایک تو گھر کا خرچ ہوتا ہے نا, اس میں خرچ تو کہیں زیادہ خرچ کرتے پھر ڈانٹتے ہیں کیوں خرچ کیا کیوں. تو نفقہ وہ ہے جو اس کی ملک بن جائے, یعنی اس کو ہم ایسا مال کچھ دیں جو بالکل کیا ہو اس کی ملک ہو, اور اپنی آزادی سے جہاں چاہے خرچ کرے, خاوند کو حق نہیں ہے. اب نفقہ ہے تو اس میں سے نکال لے گی, لیکن تفصیل سے پوچھ. میں تو اب کر رہا تھا کہ عورتیں بھی زکات کے لیے چونکہ ہے نہیں, لیکن جن کے اندر اس کی اہمیت ہے کہ ادا کرنی ہے اور اس کو نفقہ بھی نہیں مل رہا, اب خود ہی الگ جاتے ہیں. سوال جب کیا گیا کہ کیا کریں, ان کو پھر بتایا گیا کہ ایک تو ہے کہ مال زیور کا, زیور تو حساب ہوتا ہے نا سارا, اس کا تو وزن ہوتا ہے نا, وزن سے پتا کیا اور نکلا ہے, تو ایک تخمینہ تو ہوتا ہے. تو بجائے اس کے ایک سال کے آخر میں ایک دم جو نکالنی ہے زکات اور وہ بوجھ ہو جاتی, پاس پیسے ہوتے نہیں تو ہر مہینے کچھ نکال کرو. آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر مہینے تھوڑا تھوڑا سال کے آخر میں حساب کرو, جو کمی بیشی پوری کر لو. آسان طریقہ یعنی عورتوں کے لیے بہت آسان ہے یہ کہ اپنے زیور کے لیے اپنے ہر مہینے میں سے کچھ نکال کر سال کے بعد نکال کر. تو جس کو فکر ہوتی ہے اس کو اللہ خوش ہو جاتے ہیں, جس کو فکر ہوتی ہے اس کو فکر نا پوائزن ہے. اگر زکات ادا نہیں کی تو یہ مال کیا ہے, یہ زہر ہے, یہ ہمارے سارے مال کو کیا کر دے گا, نکل گیا تو مال پاک ہو گیا, نہیں نکلا تو مال کیا ہے ناپاک ہے. پھر کہتے ہیں مسائل بڑے, پھر کہتے ہیں کچھ بنتا نہیں ہے. اللہ ہمیں ہمارے دلوں کے اس صحیح ادراک کو بیدار فرما دیں، احساس کو بیدار فرما دیں، تو پھر ہر حکم کو ماننے کو جی چاہنے لگے گا. ایک بزرگ کا واقعہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جوڑ کر رکھنے کی عادت ہی نہیں تھی، صاحب نصاب بنے ہی نہیں، ادا کرتے رہتے تھے. ایک سال جمع کرنا شروع کر دیا، ایک سال کرنا شروع جمع. سارے حیران ہو رہے ہیں کہ حضرت کی پتہ نہیں مزاج میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے، پہلے تو رکھتے اب رکھے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ جمع کرنے کے بعد وہ زکات کے نصاب کے بقدر ہو گیا، پھر اس پر سال ہو گیا، ایک نصاب کے بقدر پھر اس پر سال ہو گیا، اور حساب کر کے زکات نکال دی، اور پھر وہ جوڑنا ہی. کسی نے پوچھا تو یہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ دل چاہا کہ فریضہ زکات کا بھی، اس کی ادائیگی کا بھی شرف حاصل کر لوں، اللہ کی فریضہ دی اور میں کھا نہیں، روٹا نہیں تھا، تو اس زکات کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے جوڑنا شروع کیا، اور اس زکات نکال کے پھر سارا نفلی کر دیا. کہ یہ بھی ایک عبادت ہے، اس کو بھی چکھوں، اس کا بھی مزہ لوں، اس کی برکات کو بھی حاصل کروں. تو پہلی بات تو میں نے عرض کر دی، ضروری نہیں ہے رمضان، ہر آدمی اپنا اپنا حساب کرے تاکہ ہر مہینے میں غریبوں کو مال ملتا رہے. لیکن ایک دفعہ اپنی تسلی کے لیے مفتی صاحب کو مل کر اپنی ساری تفصیلات بتا دیں تاکہ تعین ہو جائیں. کاروبار کرنے والے جو ہیں ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، بہت تفصیلات ہوتی ہیں. تو یہ آپ مفتی صاحب سے، یہ نہیں کہتے انہیں سے پوچھیں، جس مفتی صاحب پر دل جمے اس سے تحقیق کریں، اپنی تفصیل بتائیں. عورتیں اپنی تفصیل بتائیں، مرد اپنی تفصیل بتائیں، ایک دفعہ تعین کرا لو، اور پھر اللہ سے مانگو کہ جو اللہ نے ہمیں صاحب نصاب اگر بنایا ہے تو اس کی ادائیگی کا جو صحیح طریقہ ہے وہ، اور وہ صحیح بندہ جائے وہاں تک اللہ پہنچا، پھر اس زکات والے مال کا ضائع نہیں ہوگا، اللہ حفاظت. تو یہ تو زکات کا درمیان میں سے آ گیا. ہم آپ کے انہوں کے رمضان قریب آ گیا ہے، اب کتنے دن رہ گئے جی؟ ہاں جی، رمضان کو کتنے دن رہ گئے؟
کوشش کرتے ہیں
نو دن رہ گئے ہیں. اب جتنے جتنے دن قریب ہو رہے ہیں، اب اپنے اندر میں جھانک کے، پریشانی ہو رہی ہے یا خوشی ہو رہی ہے کہ گرمی کا رمضان آ گیا جی، بڑی مصیبت ہے جی، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، بجلی بار بار جا رہی ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا. یہ شوق بڑھ رہا ہے کہ رحمتوں کا مہینہ آ رہا ہے، برکتوں کا مہینہ آ رہا ہے، مغفرت عامہ کا مہینہ آ رہا ہے، خصوصی تجلیات کا نزول ہوگا، عبادت کے اندر لطف ہوگا، گناہوں سے بچنے کی ہمت ملے گی، اور شوق لگ رہا ہے کہ جلدی آ جائے. کیوں؟ ہر آدمی کسی کو بتانے کی ضرورت ہے، اپنے خود فیصلہ کر لے. اگر تو بھائی شوق لگ رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں لگ رہا تو بھائی فکر کریں کہ ہمیں شوق کیوں نہیں لگ رہا. اب ڈاکٹر صاحب سے اپنے جی میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں ہی، اب میرے لیے تو گنجائش ہے نا، چلیا دے دوں گا. عورتیں کہتی ہیں دودھ بھی پلا رہی ہوں، فدیہ دے دوں گی، مجھے تو حمل ہے. اس زمانے میں چیزیں شروع ہوئی، ہمارے ڈاکٹر عبدالباسط صاحب بکائی میڈیکل یونیورسٹی ہے، وہاں کے پروفیسر ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ یہ یورپ سے، وہاں سے یہ بات چلی ہے کہ حاملہ عورت روزہ نہ رکھے اس کے لیے نقصان دہ ہے، اور شوگر کا مریض روزہ نہ رکھے اس کے لیے نقصان دہ ہے. وہ ایسی چلی ہے کہ ہر ڈاکٹر کہہ دیتا ہے، اور واقعی ایسی چلی ہے کہ عورتیں اور گھروں کے اندر یہ بات عام ہوگی. میں بھی حیران ہوں کہ ہم نے دیکھا کہ ہماری پہلے بہنیں ہمارے گھروں میں مجھے تھے، کبھی کسی کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا تھا کہ حمل کے دوران روزہ بھی رکھنا، کبھی نہیں آیا تھا. بلکہ کبھی کوئی ایسی مجبوری آ جاتی کمزوری دو اس پر بھی اصرار ہوتا کہ چھوڑ دو تو نہیں چھوڑتی تھی. یعنی فضاؤں میں بات ہے. اب فضاؤں میں یہ بات عام ہو گئی کیوں جی ہے یا نہیں. وہ فرماتے ہیں ڈاکٹر عبدالباسط صاحب کہ میں نے جو ہے اللہ کا شکر ہے اس کی پوری تحقیق کر کے اس کے پورے میں نے ان کو ثابت کر دیا ہے اور یہ آ گیا ہو کہنے آنے والا ہے یعنی انٹرنیشنل لیول پر میں نے اس کو ثابت کر دیا ہے کہ ڈائبٹیز بھی روزہ رکھ سکتا بالکل نقصان نہیں ہوتا اور حاملہ عورت بھی روزہ رکھ سکتی بالکل نقصان نہیں ہوگا. کہتے ہیں قریب بلکہ اپنے کسی کو بھیجا بھی تھا وہاں پر انہوں نے اس پر یہ دیندار ڈاکٹروں کہتے ذمہ داری ہے اس وقت اس کا وہ حملہ ادھر سے ہو گیا نا ہمت پہلے ہی پستا ہے کہ اندر ایمان کی کمزوری ہے ادھر سے یہ بات آ گئی یہ چھوٹے چھوٹے بہانوں سے اور جن کے دل کے اندر اس کی اہمیت ہے کہ رمضان کا روزہ جو ہے یہ غیر رمضان میں اس کا بدل ہو ہی نہیں سکتا کبھی اس کو یہ ہوتی کچھ چلتے چلاتے میں رکھی اپنے حضرت میں نے بار بار عرض کیا کہ شیخ فانی وہی ہے جو بالکل اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ اس کی ہمت بس ہے اس کو اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے لیکن اس کے باوجود حضرت رکھتے تھے نیم غشی ہو جاتی تھی لیکن رکھتے تھے یہ نہیں چھوڑ یہ ہے اندر میں روحانی قوت آتی ہے تو یہ نفس کے بہانے ایسے ہی ایسے ڈراتا رہتا ہے. انشاءاللہ گرمی کا رمضان ہے جس اللہ نے روزہ فرض کیا ہے وہ ہمت دیں گے پتہ بھی نہیں چلے. تو اس لیے یہ جو ہم بیٹھتے ہیں یہاں پر ذکر کے لیے تاکہ نفس کے ان داؤں سے بچنے کی اپنے اندر میں قوت کو حاصل کرنا تو وہ مل گئی کوئی مشکل ہی نہیں. یعنی اس ذکر کے ذریعے سے اس روحانی تعلق کے ذریعے سے یہ تصوف کے ذریعے سے یہ تزکیے کے ذریعے سے اپنے اندر میں روحانی طور پر اس استعداد کا حاصل کرنا ہے کہ نفس کے مکروں کو ہم دبا دیں اس کے منفی تقاضوں کو ہم دبا دیں اس کے ہیلے بہانوں سے بچ جائیں پھر اندر میں قوت آتی ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس سے زیادہ مشکل بھی کر لوں میں. علی کرم اللہ وجہ کو کھول جا اکثر نقل کر رہا ہوں میں کہ آپ جو سماتے تو مجھے گرمی کا روزہ زیادہ پسند ہے سردی کا وضو زیادہ پسند ہے. ذرا غور کرو اگر یہ مصیبت ہوتی تو پسند فرماتے ہیں. اس گرمی کے اندر جو مشقت آئی اور مشقت پر جو نفس کو قابو کیا اور پھر اس پر پابندی کی اس پر جو ملتا ہے آپ کا بیدار دل اس کو چکھنے والا جو آپ نے لطف اٹھایا اور جو مزے ملے اس لیے کہہ رہے ہیں ہم نہ آشنا ہے. ہم کہیں گے ٹھنڈے مہینے میں ٹھنڈے علاقوں میں ہونے چاہیے وہ کہہ رہیں گے مجھے گرمی کا پسند ہے. تو یہ ایسے چھوٹے چھوٹے بہانوں سے اس لیے یہ مہینہ تزکیے کا مہینہ ہے. نفس کو قابو کرنے کے لیے ابھی سے نیت کر لیں اس مہینے میں قابو کرنا ہے آسان ہو جائے گا. غیر رمضان میں مشکل ہے رمضان میں آسان ہے. جس گناہ کو چھوڑنا چاہیں رمضان کے اندر مشق کریں گے تو جلدی آسانی آ جائے گی اور سارا سال انشاءاللہ دعا ملے گا. اور جس اطاعت کو کرنے کی ہم اس مہینے میں عادت ڈالیں گے سارا سال دعا مل جائے گا. نیکیوں کے بیج بونے کا سیزن آ رہا ہے. دل کے اندر فرحت ہونی چاہیے جتنا دن قریب آئیں اتنی ہمارے اندر میں خوشی ہونی چاہیے کہ وہ دن آ رہا ہے وہ رحمتوں کا نزول آ رہا ہے وہ برکتوں کا نزول آ رہا ہے وہ گھڑیاں آ رہی ہیں وہ لطف لینے کی گھڑیاں آ رہی ہیں وہ مزے لینے کی گھڑیاں آ رہی ہیں وہ سحری کی لذت وہ افطار کی لذت وہ بھوک کی لذت وہ پیاس کی لذت اللہ کے لیے اللہ کے حکم کی تعمیل کے اندر اپنے نفس کو روکنا ہے اس مشقت پر اجر ہے. اللہ ہمیں رمضان تک پہنچاتے ہیں مستقل مانگنا ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. پھر رمضان کو بھی سمجھنا ہے رمضان ہم کہتے ہیں رمضان، کیوں جی؟ یہ رمضان نہیں ہے، یہ کیا ہے؟
رمضان.
اصل لفظ کیا ہے؟ رمضان. یعنی برائیوں کو، گناہوں کو جھلسا دینے والا ہے، ختم کر دے گا. ایسا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر جو ہے اس روزے کی برکت سے جو نفس کو روکیں گے جائز خواہشات کو پورا کرنے سے چند گھنٹوں کے لیے، یہ مجاہدہ کریں گے، اللہ کو ایسا پیار آتا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ کی رحمتیں خاصہ متوجہ ہوتی ہے، مغفرتیں عامہ متوجہ ہوتی ہے، سارے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ جھلس جاتے ہیں. سمجھتے ہیں نا، آگ جھلسا دیتی ہے نا لکڑی کو، گناہ کو جھلسا دینے والا خوشی ہونی چاہیے مہینہ آ رہا ہے. اس لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ 11 مہینے رکھ لے مادیت کے لیے، اس کو خالص کر لے روحانیت کے لیے، اس کو خالص کر لے کس کے لیے؟ ابھی سے پلان کرنا شروع کر دو. اپنے دنیاوی کاموں کو بالکل چھوڑ سکے تو بہترین چیز ہے، ورنہ کم تو کر لیں. ابھی سے اس کا عزم کریں، ارادہ کریں، اللہ سے مانگنا شروع کریں کہ اس مبارک مہینے کے اندر جو ہے نیکیوں کو ان کو، یعنی اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. میں آپ سے عرض کیا کرتا ہوں، تصوف کا ایک معنی ہمارے سنا کرتے پالش کرنا. تصوف کے مختلف اصطلاحات، اصطلاح ہے نا، یہ صفائی ہے نا، تصوف اصل تو صفائی ہے. اب صفائی کی بھی آگے قسمیں ہیں، یعنی ایسی صفائی کہ چمک آ جائے، پالش یہی ہوتی ہے نا. بے تو جوتے کے اوپر جانا، کپڑا پھیر دیا، کیوں جی؟ صاف ہو گیا. ایک وہ ہلکی سی پالش لگا دی، ایک یہ ہے کہ اس پر ایسی محنت کی جاتی کیا نظر آئے، چہرہ نظر آئے، اسے کہتے ہیں نا پالش. صحیح ہے، ہر چیز کو ہم پالش کرنا چاہتے ہیں، فلور کلین ہے، کیمیکل اس کی ایسی پالش ہو کہ جب چہرہ نظر آئے، نکھار ہر چیز میں چاہتے ہیں. ایسے اللہ کرے کہ عبادت جو ہے اس کے اندر بھی یہ تصوف کے ذریعے سے یہ پالش کرنا، یعنی صوفی وہ ہے جو اپنی نماز کو پالش کرے، اپنے ذکر کو پالش کرے، یعنی اس میں چمک آئے. ہم نے بچپن میں جو سیکھ لی بس اللہ اکبر اور رٹی رٹائی پڑھتے چلے جا رہے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہاں جا رہے ہیں، کہاں پھر رہے ہیں. تو یہ مبارک مہینہ اللہ ہمیں دے رہے ہیں، اس میں کوشش کریے، تزکیے کا مہینہ، چمک آئے گی، نکھار آئے گا، لیکن فکر لگ جائے کہ ایک ہم نے عادتن جو کر رہے ہیں اس عادت کو عبادت بنائیں. نماز پڑھنی ہے، اس کے پوری لوازمات کے سارا اس کا ہمارے سامنے، ابھی سے نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. یہ نہیں کہ چلتے چلتے آئے بس آگے، وہ کیا دنیا کے خیالات، وہی دکان سے اٹھے اور راستے میں تذکرے کرتے ہیں، وضو کر رہے ہیں وہی سوچ رہے ہیں، بلکہ نماز کے وہی سوچ رہے ہیں، گاہ سے جھگڑا ہو گیا تو وہ چلا گیا، پیسے میرے اتنے رہ گئے، وہی. حالانکہ ہمیں نماز کا اہتمام سکھایا ہے. سب سے پہلے استنجا طہارت ہے کہ نماز کے اندر ہمیں کھینچے نہ یہ تقاضا، اس لیے کہا گیا نا، اگر استنجے کا تقاضا ہے تو نماز پڑھنا مکروہ ہے نہیں، کیونکہ توجہ کو کھینچے. تو اس لیے پہلے ان یہ بشری جو تقاضے ہیں جو روکیں، اس سے فراغت حاصل کرنا، یعنی استنجا طہارت کر کے پھر گھر سے وضو کریں. جی اب تو بات عجیب بن رہی ہے کہ دستور ہو گیا عرب جب جاگ گئے تب تک میں تو مسجد میں وضو کی جگہ نہیں ہوتی، ایک روٹی لگ جاتی مسافروں کے لیے، تو مقامی آدمی تو میں وضو کرتے کر کے یہ کہتے تھے. ایک بس ہم جماعتوں میں جاتے تو بڑی مشکل ہوتی تھی نا، کیونکہ ٹھہرتے تھے کہیں جانا پڑتا تھا. سارا دستور بن گیا، شروع ہو گئے وہاں بھی، لیکن یہ بات کہتے تھے کہ ایک جو لگی کس کے لیے، یعنی جو گھر سے آ رہا ہے تو گھر سے وضو کر گیا ہے، یہ تو کوئی مسافر آیا تو چلو اس کے لیے ہو گیا انتظام. اصل میں ہمیں قدر نہیں ہے، گھر سے وضو کر کے جو مسجد کو چلے گا تو ہر قدم پر اس کو کیا ملے گی. اور اصل چیز یہ ہے کہ جب آدمی استنجا کرتا ہے نماز کی تیاری کے لیے، تو اس کے دل کے اندر سے وہ منفی جو اثرات نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. پھر جب وضو کرتا ہے تو وضو سے نکھار آتا ہے، گناہ جھڑتے ہیں، فغائر جو ہیں اس سے جھڑتے ہیں. اب گھر سے اس نے وضو کیا، وضو کو بھی صحیح طریقے سے کیا، جیسے یہ نہیں کہ بس جلدی جلدی بس، استحضار کے ساتھ. دل کو حاضر کر کے اب جناب علی تیار ہو گیا، میں اب کہاں جا رہا ہوں؟ نماز کے لیے. اب راستے میں نگاہوں کی حفاظت کر کے، کیونکہ مسجد جا رہا ہوں، اللہ کے گھر جا رہا ہوں. یعنی یہ سارے اعمال اس لیے بتائے گئے، پھر تحیت الوضو پڑے اور دھیان جم جائے، پھر ہر قدم پر سوچے میں اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہوں، یہ نماز میں ہے. پھر مسجد میں داخل ہونے سے پہلے پھر استحضاء بنائے، دعا بتائی گئی. یہ دعا جو مسجد میں داخلے کی ہے، یہ استحضاء بنانے کے لیے ہے کہ دل کو حاضر کرنا ہے ہم نے، ہر مقصد ہر ایک چیز کا. پھر مسجد میں آ کے تحیت المسجد پڑھے، اور اس سے پہلے اگر اذان گھر میں آ گئی ہے تو اذان کا ایک مقصود ہے. آج تو پڑھے لکھے بھی بھول گئے، اذان ہو رہی ہوتی باتیں ہو رہی ہوتی، حالانکہ اذان اللہ اکبر، یعنی ایک ایک اس کا لفظ ہمیں متوجہ کر رہا ہے، ہمیں فکر ہی نہیں. یعنی اندازہ لگائیں کہ جب فکر ہوئی اس وقت صحابہ کو کہ کوئی طریقہ ہونا چاہیے کہ مسجد میں نماز کے وقت میں اعلان کے لیے، تو کئی طریقے، یہ الہامی چیز دو صحابہ کو دکھایا گیا، یہ جملے اذان کے پھر متعین ہوگی. تو اس کے اندر جو ہے جو تکبیر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اس باقاعدہ جواب دیں، یہ دل کو متوجہ کرنے کے لیے. اس لیے کہا گیا کہ اذان کے دوران نہ سلام کرے نہ سلام کا جواب. اب اذان ہو رہی ہے، السلام علیکم، باتیں ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں مشریعت نے دیا ہے، ان کی مقصود ہے. تو اذان کا جواب دیں، اور جواب دے کے اس میں پورا پھر دعا، اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہیں. اب اس کے بعد سنت جو بھی ہے، تحیت المسجد بھی پڑھ لی ہے، پھر اس کے بعد سنت موقعہ یا غیر موقعہ، یعنی اب پھر اقامت. اب اقامت تو آخری چیز ہے نماز کے طرف متوجہ کرنے کے لیے. یعنی اتنا کام کیا، استنجا کیا، وضو کیا، دل لگنا شروع ہو گیا، مسجد کو چلا، راستے میں سوچتا ہوا آیا، مسجد کے باہر کھڑے کو بھی استحضار بنایا، اللہ کے گھر کی عظمت کا خیال رکھ کے داخل ہوا، پہلے اذان کا جواب دیا تھا، پھر آ کے اس نے تحیت المسجد پڑھی. اب اس میں اس کا دل متوجہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. اب جا کے جو ہے جب تکبیر ہو رہی ہے اللہ اکبر، اب اس کو جواب دے رہا ہے، اب اس کا دل جب امام کے اللہ اکبر، اب اس کا دل اللہ پاک کی تکبیر سے بالکل معمور ہو جانا چاہیے، پھر ہے مزہ. یعنی ساری چیزیں ہم کہتے ہیں بس ٹائم دیکھ لیتے ہیں، ہم نے اپنا آپ کو پروگرام دیا ہوتا ہے کہ جو جماعت کا ٹائم ہے نا، ابھی ہے جی، ابھی ہے. بعض کا بڑا آپ کا کہیں گے جی ابھی کتنے منٹ پڑے ہیں، بھائی منٹ پڑے ہیں وہ تو اقامت کے یہاں منٹ پڑے ہیں، پہلے تیاری ہوئی کرنی. اور غیر موقع کو ایسا غیر اہم سمجھ لیا جیسے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. تو مشہور واقعہ ہے نا، کن کا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا جو مثال ہوا، انہوں نے کہا میری ہمارے جناب وہ پڑھائے جس نے کبھی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو، اور جس کی اثر کی سنت غیر موقع کبھی نہ رہی ہے. جی رسیت کی، لیکن ہمارے جواب کون پڑھائے؟ اب بڑے بڑے خلافا سب سناٹے کے اندر سنائے گئے کہ جس کی کبھی غیر محرم پر نظر نہ پڑی ہو، اور جس کی سنت غیر موقع کبھی نہ رہی ہو، سناٹا. بڑے بڑے علماء مشائخ سب موجود ہیں، سب سناٹا. آخر میں سلطان شمس الدین التمش اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ جاتے جاتے میرا بھیل کھول گئے، جاتے جاتے میرا بادشاہ سلطان وقت جی آگے آ کے نماز پڑھائی. سب بادشاہ کے ہوتے ہوئے غیر محرم پر نظر نہیں پڑی، سنت غیر موقع کبھی سزا، ایسی بات نہیں ہے. اللہ ہی حجت پیش کریں گے، ہم ہی کہتے ہیں کہ ہاں اس زمانے ممکن ہے، کرنے والے ایسے کر کے دکھا دیں. ہمارے ایک ساتھی بتاتے ہیں جنرل ضیاء مرحوم کا واقعہ، کو کانفرنس علماء مختلف جگہ پہ جمع تھے سارے، ظہر، عصر، مغرب، یہ تین نمازیں ہیں. کہتے ظہر کی نماز کا وقت ہے تو کانفرنس ختم ہوئی، اب سب مسجد کے دوڑے. کہتے جبے کبے والے سارے جی اپنے انہوں نے جبے رکھے ہوئے اور رکھے ہوئے ہیں سارے، اور وضو لگے ہوئے بڑی دیر تک، اور جنرل ضیاء سیدھا گیا جا کے اپنا باوضو، یعنی وضو کی حاجت اور تحیت المسجد، اور پھر اپنا پھر ہمارے ساتھ ہی کہتے آ گیا، پھر اثر کے پھر یہی کہ وضو کی جگہ ڈھیر لگا ہوا ہے علماء مشائخ کے جو لباس ہوئے ہیں، اور وہ سیدھا گیا جا کے. اور مغرب، یعنی یہ تین نمازیں کہتے میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھی کہ اس نے وضو کے ساتھ ایسا نہیں، پتا نہیں اللہ کا کہاں کس کا کیا مطلب. یعنی ہم نے عبادت کو بھی وہ اس کے اندر جو ایک شان ہونی چاہیے وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر جی نہیں چاہتا بس ایسے عادت. اس لیے جو پالش میں عرض کر رہا ہوں، جو پالش کرنا یہ ہے، یہ ہے اس کے نکھار آئے، چمک آئے، آپ کی نماز کو دیکھ کر پتہ چلے، اس کے اندر ایمان کی حرارت کھینچے، تو محنت کرنی ہوگی. بیان کرنا تو آ جاتا ہے، اصل محنت کرنی ہے، لگی ہو کہ میں نے جانا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی دن ہے، اللہ سے مانگے اس مبارک مہینے میں اس دفعہ ہم ایسی مشق کریں کہ اللہ کو پیار آ جائے. تو اس کے لیے استعداد لینے کے لیے ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں ذکر قلبی کی مشق ہے نا، ذکر خفی کی. اس حکم کی تعمیل میں وقت کو ربا کا تھی نفس کا، تدرعن خفیفا ودون الجہر من القول بالغدو ولا صالی ولا تکن من الغافلین، جس سے سمایا جا رہا ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، ان دل کے اندر عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر، اور صبح بھی یاد کرو اور شام بھی یاد، اپنی کثرت سے یاد کرو غافلین میں اتنا. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنا ہے تو قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے، دل میں چپ کے اللہ کی یاد بسا لو. وذکر اسم ربی کا وتبتل الیہ تبتیلا، رب کے نام کے ساتھ یاد کرو، رب کو اسم کے ساتھ اکیلے ہو کر. تبارک اسم ربی کا، رب کا نام جو ہے یہ بڑا متبرک ہے. تو بھی ذکر اسم ذات کی مشق کرتے ہیں، مقصود اس سے کیا ہے کہ ذکر سے اسم سے مسمہ کی طرف، ذکر سے مذکور کی طرف ہماری دل کی توجہ لگ جائے اور رہنے لگے، اس کی ہر عطاط ہمیں مرغوب ہو جائے، ہر نافرمانی سے نفرت ہو جائے، چھوڑنے کی ہمت آ جائے. اب تھوڑی دیر مشق کر لیتے ہیں، آنکھیں بند کرنا ایک وقتی مفتدلی کی ضرورت ہے تاکہ توجہ لگ جائے دل پر، کہ دل پر تصور سے لکھیں لفظ اللہ، اور پھر تصور کریں کہ میں اللہ کو یاد کر رہا تو میرے دل میں ایک روشنی آ رہی ہے، پھر دل میں اسے پکاریں اللہ 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 اللہ، اور اللہ سے مانگے. جس سے مقصود ہے دل میں پاکیزگی، دل میں قوت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر مشق کر لیں گے.
Thank you.